الملك الحق القبيح المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغي المتقاضع لكبريائه عطاس المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق اجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات. عزیزان محترم، انسان معاصر اور قرآن کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو ختم ہو رہا ہے. قرآن نے آواز دی خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور بنایا ہے. عجیب بات ہے کہ کمزور مخلوق ہے انسان، اس کے باوجود اس استطاعت کے کمندے ڈال دی، چاند پہ جا کے اتر گیا، شمسی توانائی کو اس نے اسیر کر لیا، زمانے اس کے لیے بے حقیقت ہو گئے، فاصلے اس کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے، تو یہ ضعیف انسان اتنا قوی کیسے بن گیا؟ اس لیے بنا، کل کی تقریر اس لیے بنا کہ اللہ نے اس ضعیف پیکر میں پانچ حصے رکھی اور ایک عقل رکھی. پانچ حصے رکھی اور ایک عقل رکھی تاکہ وہ اپنے ضعف کو، اپنی کمزوری کو ان حصوں اور اس عقل کے ذریعے پورا کرے. ٹھیک، تو جب عقل آئی تو پروردگار نے یہ طے کیا کہ بھائی انسانوں میں گروہ دو ہوں گے، ایک اس عقل کو ہدایت دینے والا، ایک حاجی سے ہدایت لینے والا. دو گروہ ہوں گے، ایک ہدایت کرنے والا دینے والا، ایک ہدایت لینے والا. جو ہدایت کرنے والا ہوگا اس کا نام ہوگا ہادی، اور جو ہدایت لینے والے ہوں گے ان کا نام ہوگا امت. جو ہدایت کرے اس کا نام ہے ہادی، جو ہدایت لے اس کا نام ہے امت. اب میں فرق کیسے بتاؤں؟ قرآن مجید کی آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور وہ کتاب المبین، قد جاءکم تمہارے پاس ہم نے بھیجی ہے، کم تمہارے پاس کیا بھیجا؟ نور بھیجا اور کتاب مبین بھیجی. قد جاءکم آ گئی تمہارے پاس، یہ کم ذہن میں رہے، آ گئی تمہارے پاس کیا چیز؟ آ گئی کتاب، آ گئی اور ایک نور آ گیا. تو کتاب نہ تمہاری کتابوں جیسی، کتاب نہ تمہاری کتابوں جیسی اور تمہاری کتابیں نہ اس کتاب جیسی. اگر یہ اصول طے ہے تو آنے والا نور نہ تم جیسا نہ تم اس نور جیسے. کم تمہاری ہلتے ہو کاف نہیں، اس کو اردو ترجمہ کرو تم، کم کے معنی تم، کم کے معنی امت. امت تو تم اور ہو امت اور ہے، نور اور ہے امت اور ہے، کتاب اور ہے امت اور ہے. کون سمجھ میں آ گیا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ نے تمہاری طرف دو چیزیں بھیجی، کون؟ ایک نور اور ایک کتاب. تو کون سے مراد ہے امت؟ نور سے مراد ہے محمد، کتاب سے مراد ہے قرآن. اگر یہ فیصلہ ہو گیا تو ایک روایت سنانا چاہوں گا، انی تارکن فیکم فیکم، تمہارے اندر میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنے لہجے میں تو کتاب اور امت اور. اب اسی اصول کو آگے بڑھا دو، عزت اور امت اور. پہنچ رہی ہے نا بات میرے موسم سننے والوں تک؟ تو بس تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے محمد کو نور بنا کے بھیجا اور اس کے ساتھ ہم نے کتاب مبین بھیج دی. نور بھیجا کتاب مبین بھیجی. بھائی عجیب بات یہ ہے، اب رکے رہنا، کہ میرا نبی نور لے کے آیا، کتاب مبین لے کے آیا، کس سماج میں لایا؟ تھوڑا سا میرے ساتھ چلتے رہو. کس سماج میں لایا؟ بڑا مشکل سماج تھا، عربوں کی جو خارجی زندگی تھی. اچھا خارجی ہی کیوں کہو، داخلی اور خارجی دونوں زندگیاں، ان داخلی اور خارجی زندگیوں میں رحم کا کوئی تصور نہیں تھا، محبت کا تصور نہیں تھا، رافت کا تصور نہیں تھا، الفت کا تصور نہیں تھا، محبتیں کرنا ایک دوسرے سے کوئی تصور نہیں تھا. جب رحمت ہی کا تصور نہ ہو تو پھر الفت کا تصور کہاں سے آئے گا؟ تو ایسے بے رحم معاشرے میں رحمان اور رحیم کا تعارف کرانا مذاق نہیں تھا. ایسے بے رحم معاشرے میں رحمان اور رحیم کا تعارف کرانا آسان بات نہیں تھی، اور صرف رحمان اور رحیم کا تعارف نہیں کرانا. بوئستو لے اتما مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے اللہ نے مبعوث کیا کہ میں اخلاق کی بلندیوں تک لوگوں کو لے جاؤں. تو اب اخلاق میں سفری زندگی بھی ہے، حضری زندگی بھی ہے، معاشرتی زندگی بھی ہے، آئلی زندگی بھی ہے، سراتین کے حقوق بھی ہیں، علماء کے حقوق بھی ہیں. بھائی عجیب و غریب قانون ہے اخلاق کا اسلام میں، اور وہ سارے قانون پیغمبر اکرم دینا چاہ رہے ہیں. اور پیغمبر اکرم کے پاس وقت کتنا ہے؟ کتنا وقت ہے؟ رکے رہنا. پوری زندگی میرے نبی کی 63 سال، 63 سال میں سے 40 سال سکوت کے، اب کتنے بچے؟ 23 سال. 23 سال میں سے مکے کی زندگی 13 برس کی، جس میں پتھر کھائے، ڈھیلے کھائے، طائف کی پہاڑیوں میں زخمی کیے گئے، راہوں میں کوڑا پھینکا گیا، کاگے ڈالے گئے، سر پر کوڑا پھینکا گیا. بھائی 13 برس کی زندگی پیغمبر کی پریشانیوں کی زندگی ہے، اس میں پیغمبر نے احکام نہیں دیے، اخلاق نہیں دیا. تو اب 10 سال بچے، 10 سال بچے، اور ان 10 برسوں میں پیغمبر کو حلال بھی دینا ہے، حرام بھی دینا ہے، شریعت بھی دینی ہے، اخلاق بھی دینا ہے، آئلی زندگی بھی بتلانی ہے. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے نا، معاشرتی زندگی بھی بتلانی ہے، سیاسی زندگی بھی بتلانی ہے. اب سنو کہ میرے پیغمبر کے بتلائے ہوئے قوانین کتنے مکمل ہیں. یہ تک بتلایا کہ انسان کو پاجامہ کیسے باندھنا چاہیے، یعنی یہ حد ہے. یہ تک بتلایا کہ انسان آداب طہارت کیسے بجا لائے. یہ تک بتلایا کہ بیت الخلاء میں جب داخل ہو تو کون سا پاؤں پہلے رکھے، اور بیت الخلاء سے جب نکلے تو کون سا پاؤں پہلے رکھے. یا رسول اللہ آپ نے تبلیغ نہیں کی، آپ نے تو تبلیغ کا موجودہ کیا کہ پاجامہ کیسے باندھو بتا دیا، جوتا کیسے پہنو بتا دیا، ٹوپی کیسے رکھو سر پہ بتا دیا، آپ نے بتا دیا کہ طہارت کیسے کرو، آپ نے بتا دیا کہ غسل کیسے کرو، آپ نے بتا دیا کہ بیت الخلاء میں کیسے جاؤ. تو یا رسول اللہ اب اتنا اور بتا دے کہ آپ کے بعد ہدایت کس سے ملے گی. بات پہنچ رہی ہے نا باتیں میرے محترم سننے والوں تک پہنچ رہی ہیں نا. اچھا تو اب پیغمبر نے جو تبلیغ کی, اچھا بھائی نوح نے 950 سال تبلیغ کی, نوح نے 950 سال تبلیغ کی, کتنے مومن ہوئے بھائی؟ اتنے ہی تھے کہ کشتی میں سوار گئے, اتنے تھے کہ کشتی میں سوار گئے. تو جو کام سارے انبیاء و مرسلین نے 10,000 سال میں کیا وہ میرے محمد نے اکیلے 10 سال میں کیا. سمجھ رہے ہو میرے رسول کو؟ میرے رسول کو سمجھ رہے ہو؟ اگر رسول کو سمجھو تو میں آگے بڑھوں. آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ذرا سا رسول کی زندگی کے مختلف ٹکڑوں کو اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کروں. بہت تھوڑا تھوڑا. اچھا آرام سے سننا, یہ تصویر کھینچ جائے تو میں سلسلہ ٹکے شروع کروں. سلسلہ کلام میں ہلکی سی ایک رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے, اس لیے میں نے جملہ کیا. میرا دوست اگر چاہتا ہے تصویر کرتا تو تصویر کرتے. بھائی یہ تو ایک شریف قوم کا اجتماع ہے, ہم سب کچھ برداشت کرتے ہیں. اب ذرا تصور کرنا میرے نبی کا, اور یہیں سے میں آگے بڑھوں گا. نبی جو 10,000 سال میں سارے انبیاء نہ کر سکے, اسے میرے محمد نے 10 سال میں پورا کر دیا. بھائی ہائے نہ نور اول. سمجھ گئے میرے محمد کو. اب میرا محمد عالم انوار میں ابراہیم کی ہدایت کر رہا تھا, موسیٰ کی ہدایت کر رہا تھا, عیسیٰ کی ہدایت کر رہا تھا. بھائی طویل ہے نا میرے محمد کی عمر. بھائی توجہات مزدور رہے. میرے محمد نے خضر کی ہدایت کی, میرے محمد نے ابراہیم کی ہدایت کی, میرے محمد نے نوح کی ہدایت کی, اور اب میرا محمد دنیا میں آیا. اچھا اب دنیا میں تو آ گیا, میرا محمد دنیا میں آ گیا, پرورش کون کرے؟ وہ جو موسیٰ کا حادی ہو, جو عیسیٰ کا حادی ہو, جو ابراہیم کا حادی ہو, جو آدم علیہ السلام کا حادی ہو, جو 1,23,999 پیغمبروں کا حادی ہو, وہ آ گیا دنیا میں. ماں بھی اٹھ گئی, باپ بھی اٹھ گیا, پرورش کون کرے؟ تب قرآن نے آواز دی, ان بتا نباتن حسنا, مریم کی پرورش ہم نے کی. مریم کی پرورش ہم نے کی. مالک تیرے پاس نہ گود ہے, نہ ہاتھ ہے, نہ پاؤں ہے, تیرے پاس آزا جوارے نہیں ہے, تو مریم کی پرورش تو نے کیسے کی؟ کیسے کی؟ اگلا ٹکڑا وہ کف پلا زکریا, ہم نے مریم کی پرورش ایسے کی کہ اسے زکریا کی گود میں دے دیا. ہم نے مریم کی پرورش ایسے کی کہ مریم کو زکریا کی گود میں لے لیا. کیوں؟ اس لیے کہ مریم ہے معصومہ, غیر معصوم کی گود میں پڑھ نہیں سکتی. اس لیے نبوت کی گود رکھی کہ اس میں مریم پڑ جائے. پروردگار یہ رحمت للعالمین ہے, یہ تیرا آخری رسول ہے, زکریا ہی کو اٹھا لے کے پرورش کر دے. پروردگار زکریا ہی کو اٹھا دے. مر گئے ہیں نا زکریا ہی کو اٹھا دے کہ وہ تیرے نبی کی پرورش کر دے. کہا کہ نہیں وہ تو مر گئے. اچھا پروردگار عیسیٰ تو زندہ ہے نا, اتار دے آسمان سے کہ آئے, معصوم ہے, تیرا نبی بھی معصوم ہے, آئے اور تیرے محمد کی پرورش کرے. تو آواز قدرت آئی کہ اگر پرورش کرنے والا زکریا اور عیسیٰ سے بلند نہ ہوتا. محمد کی پرورش ہے. اگر پرورش کرنے والا زکریا سے اور عیسیٰ سے بلند نہ ہوتا تو ہم بھیج دیتے عیسیٰ کو. بھائی ہم نے تو اسے بھیجا ہے جو عیسیٰ سے بھی بلند.
زکریا کہیں غلط، مالک یہ تجھے کیا کہہ دیا، عیسیٰ نبی ہے، زکریا نبی ہے، جبکہ یہ پڑھنے والا نبی نہیں ہے۔ کہا فرق سمجھو، نہ نسل عیسیٰ میں امامت ہے نہ نسل زکریا میں امامت ہے، امامت چلے گی تو ابو طالب سے چلے گی۔ میرا ابو طالب سمجھ میں آ گیا؟ ابھی تو میں پیغمبر کی زندگی کے کچھ اجزاء اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ ابو طالب ہے نبی کی پرورش کرنے والا۔ جملہ سننا، جملہ سننا، جس زمانے میں ابو طالب نے نبی کی پرورش کی، اس زمانے میں عرب کے ہر خاندان میں بزرگ موجود تھے۔ لیکن عربوں میں اور ابو طالب میں فرق یہ ہے کہ عربوں نے کافروں کی پرورش کی، کافر کی پرورش کرنے کا موقع ہر کافر کو ملا، کافر کی پرورش کرنے کا موقع ہر کافر کو ملا۔ لیکن ابو طالب نے، بھائی بہت توجہ رکھیے گا، ابو طالب نے جو محمد رسول اللہ کی پرورش کی تو یہ شرف اولین و آخرین میں اب آخری ہے، اس لیے کہ محمد خاتم النبی، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جب نبی نہیں آئے گا تو پرورش کرنے والا کہاں سے آ جائے گا؟
ٹھیک ہے میم، بات پہنچ رہی ہے نا؟ اچھا، میرا نبی پلتا رہا، میرا نبی پل کے جوان ہوا، بہت آہستہ بڑھ رہا ہوں میں کہ ذرا نبوت کے کچھ اسٹیجز میرے سننے والوں تک پہنچ جائے۔ جوان ہوا اور اب خدیجہ کے غلام میسرا نے آ کے پیغام دیا۔ کیا پیغام ہے؟ کمال ہے۔ کہا محمد، ہماری مالکہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، ہماری مالکہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ کہا بھائی میسرا سنو، ہر کتاب میں نبی کا یہ قول ملے گا، میسرا سنو، مجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہے، لیکن میں نے آج تک کوئی کام اپنے چچا ابو طالب کے مشورے کے بغیر نہیں کیا۔ میں نے آج تک کوئی کام اپنے چچا ابو طالب کے مشورے کے بغیر نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا۔ اب سمجھ میں آیا ابو طالب بھائی، نبی کی دو زندگیاں، اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد، ان اتبعوا الا ما یوحی الی، میں پیروی کرتا ہوں وحی الہی کی۔ اعلان نبوت کے بعد محمد پیروی کرے وحی الہی کی، اور اعلان نبوت سے پہلے محمد پیروی کرے ابو طالب کی۔ چلتے رہو میرے ساتھ، بہت آہستہ آہستہ فکر آگے بڑھ رہی ہے، میرے ساتھ چلتے رہو، کسی مرحلے فکر تک جانا ہے۔ اچھا رک جاؤ، ابھی شادی کا پیدا ہوا بچہ، وہ پرورش کرنے والے کے خاندان میں پیدا ہوا نا، بچہ پیدا ہوا پرورش کرنے والے کے خاندان میں، نام کیا ہے بچے کا؟ کوئی آواز؟ بھائی وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے، جو آخر میں خاتم النبیین کہلایا، اس بچے کا نام کیا ہے؟ سب کہہ رہے ہیں محمد، لیکن جاؤ قرآن میں دیکھنا، سورہ صف میں، مبشرن بے رسول یاتی من باغی اسمہ احمد۔ عیسیٰ نے کہا کہ میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ تو نبی اول العظم کہہ رہا ہے، نبی اول العظم کہہ رہا ہے کہ محمد کا نام محمد نہیں ہے، احمد ہے۔ تو بھائی کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ۔ بھائی کوئی مسلمان نہیں پڑھتا، جب کوئی مسلمان نہیں پڑھتا تو میں پوچھ رہا ہوں کہ بھائی یہ محمد تمہیں کس نے دیا؟ کہا رسول کا نام تھا۔ ارے بھائی یہ نام رکھا کس نے؟ اب جواب دینے والا چپ ہے، اس لیے کہ نام تو ابو طالب نے رکھا تھا۔
اچھا تو بچہ پیدا ہو گیا, نام رکھا محمد ابو طالب نے. اور حدیثوں میں کیا لکھا ہوا ہے وہ سنو گے؟ حدیثوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے لفظ محمد کو آسمانوں کے حجابوں میں پوشیدہ کیا تھا تاکہ کسی کی نگاہ نہ پڑ سکے اور یہ نام مخصوص ہو جائے میرے حبیب کے لیے. اب وہ چچا کیسا تھا جو زمین پر بیٹھا ہوا آسمانوں کے حجابوں کو دیکھ رہا تھا؟
ٹھیک ٹھیک ہے نا. اچھا بچہ پیدا ہوا, پلا بڑھا, جوان ہوا, خدیجہ کا ملازم ہوا. اور ایک دن خدیجہ کا غلام میسر آیا کہ محمد میری مالکہ چاہتی ہے کہ تم سے شادی کرے. کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں تھے, لیکن جب تک میں اپنے چچا سے مشورہ نہ کر لوں ہاں نہیں کر سکتا, اس لیے کہ میں نے کوئی کام اپنے چچا کے مشورے کے بغیر نہیں کیا. آئے چچا کی خدمت میں, کہنے لگے چچا میسرا یہ پیغام لے کے آیا تھا, کہا پھر تم نے کیا کہا؟ کہا چچا آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں آپ کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کرتا, کہا بیٹے خواہش تو میری بھی تھی. دیکھو کیا خواہشیں ٹکرائی ہیں. خدیجہ کی مرضی ہے, رسول کی مرضی ہے, چچا کہہ رہا ہے خواہش تو میری بھی تھی, لیکن غربت کی وجہ سے خاموش ہو گیا. لیکن بھتیجے اگر تو ہاں کر دے تو ساری شادی کا بندوبست میری ذمہ داری ہے.
رسول کو کچھ تھوڑے سے رخ سامنے آ جائے اور میرا محمد سمجھ میں آ جائے. بیٹے تم ہاں کر دو ہاں خدیجہ سے شادی کو, بندوبست شادی کا میں کروں گا. کہتے ہیں کہ ابو طالب تو فقیر تھے, بھائی ایسے ہی فقیر تھے کہ محمد کی شادی کے بعد 3 دن اپنی جیب سے محمد کا ولیمہ کیا. ایسے ہی فقیر تھے کہ متواتے 3 دن تک 3 بار ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی شادی کا ولیمہ کیا. تو فقیر اس سے پہلے نہیں تھے, تمہارے رسول پر خرچ کر کے فقیر بنے. اب دیکھو میرے محمد کی شان دیکھو, شادی طے ہوئی. میں جاؤں گا آگے, مجھے بہت دور جانا ہے, لیکن محمد کی زندگی کی کچھ جھلکیاں دکھلا کر آگے جانا چاہ رہا ہوں. میرے محمد کی شان دیکھو, نہیں خدیجہ کی شان دیکھو. ازواج مطہرات کی تعداد پوری زندگی میں اصول کے 28, اختلاف کے ساتھ 21, ایک وقت میں 9 یا 12. ٹھیک, ایک وقت میں یا 9 رہی ازواج مطہرات یا 12 رہی. ساری ازواج پوری زندگی کی یا 21 یا 28. ٹھیک ہے نا, 21 کو مان لو تو خدیجہ کو چھوڑ کر 20. بھائی رکے رہنا, اب میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بیوی اگر شریک زندگی ہو تو فضیلت نہیں ہے, اگر شریک مقصد ہو تو فضیلت ہے. بیوی شریک زندگی ہو تو کوئی کمال نہیں ہے, ہر شوہر کی بیوی شریک زندگی ہوتی ہے. بیوی اگر شریک مقصد ہو جائے, اب میں پچھلی تقریروں سے جوڑ رہا ہوں, بیوی اگر شریک مقصد ہو جائے تو صاحب فضیلت ہے. وہ جو 20 ازواج مطہرات تھے انہیں بیت المال سے ملتا رہا اسلام کے, تو ان ازواج کو اسلام نے پالا اور اسلام کو خدیجہ نے پالا.
بہت توجہ درکار ہے. تو 21 تھی جن میں ایک خدیجہ. جاؤ جتنی تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ہیں سب کو کھنگال ڈالو, 21 شادیاں کرنے والا رسول دولہا بن کے اگر گیا تو خدیجہ کے گھر پر.
کسی اور کی حسرت پوری نہ ہو سکے, کسی کی بھی یہ حسرت پوری نہیں ہوئی. دولہا بن کے گیا ہے میرا رسول, پوری تاریخ میں ایک ہی مرتبہ تو دولہا بنا ہے. دولہا بن کے گیا خلیہ کے گھر, اکابرین قریش بیٹھے ہوئے تھے. بارات پہنچی, سننا رکے رہنا, بارات پہنچی, استقبال کیا گیا, محمد بیٹھے, ابو طالب بیٹھے, سارے خاندان والے بیٹھے. اور اب بحث چھڑ گئی کہ خطبہ نکاح کون پڑھے. ایک مرتبہ خدیجہ والوں نے کہا کہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے ابو طالب کے ہوتے ہوئے کسی اور کی کیا مجال کہ محمد کا خطبہ نکاح پڑھے. اور اب ترغیب المستقیم میں محمد ابن عمر ابن نبی بہت بڑے مصنف گزرے ہیں, کتاب کا نام ہے ترغیب المستقیم, انہوں نے خطبہ نکاح ابو طالب لکھا. لکھنے لگے الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم و ذرع اسماعیل, حمد و صلاح کی جس نے ہمیں اسماعیل کا بیٹا بنایا. کون کہہ رہا ہے؟ ابو طالب. حمد و صلاح کی جس نے ہمیں ابراہیم کا بیٹا بنایا, اسماعیل کا بیٹا بنایا. تو رسول کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں ابو طالب؟ ہم دیو اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کا بیٹا بنایا. بھائی خطبہ نکاح پڑھ رہے ہیں رسول کا, تعریف اپنی کر رہے ہیں. خطبہ نکاح ہے رسول کا, نکاح رسول کا ہو رہا ہے, تعریف اپنی کر رہے ہو کہ مجھے ابراہیم نے بیٹا بنایا. تو بھائی کہنے لگے کہ مجھے تو مسلمانوں کو قرآن کی عقائد سے متوجہ کرنا ہے. ابراہیم نے دعا کی تھی, عجیب غریب دعا کی تھی, وجنوبنی و بنیا اناب الرسام, پروردگار میرے بیٹوں کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا. پروردگار میرے بیٹوں کو, ابراہیم کی دعا ہے قرآن میں, پروردگار میرے بیٹوں کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا. تو یا دعا رد ہو گئی یا دعا قبول ہوئی. تو اب ابراہیم کی دعا تو رد نہیں ہو سکتی نا, ابراہیم کی دعا تو بہرحال قبول ہوگی. تو اب ابراہیم کا بیٹا وہ, سمجھو رہے, بیٹا وہ جو بت پرست نہ ہو, محمد کے سامنے کا ہم نے اس خدا کی جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا. تو ابو طالب اپنی تعریف کیوں کر رہے ہو؟ تو بات یہ ہے کہ یہ بیٹھا ہے وارث شریعت, یہ بیٹھا ہے وارث شریعت, یہ بیٹھا ہے صاحب کتاب. اس کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں. اگر غلط ہے تو یہ انکار کر دے, اور اگر ہوں تو میرے پاس شرک نہیں ہے, اسلام ہے.
اچھا سنتے جانا لیکن زندگی کے کچھ تھوڑی سی گوشے ہیں جن کو چاہ رہا ہوں کہ اپنے سننے والوں تک پہنچا دوں. دیکھو ابھی خدیجہ اور ابو طالب کے حوالے سے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے, ابھی تیسرا شخص داخل نہیں ہوا. اچھا تو ابو طالب نے محمد رسول اللہ کا خطبہ نکاح پڑھایا, بلکہ نکاح پڑھایا, ابو طالب نے نکاح پڑھایا. اب میں پھر سوال کروں کہ پروردگار عیسیٰ کو بھیج دے نکاح پڑھانے کے لیے. بھائی اسٹیٹس چاہیے نکاح خان کے لیے, اسٹیٹس چاہیے محمد رسول اللہ کا, اسٹیٹس دے. تو عیسیٰ تو زندہ ہے, اور انبیاء زندہ نہ صحیح, خضر زندہ ہے, الیاس زندہ ہے, عیسیٰ زندہ ہے. تو پروردگار ان میں سے کسی کو بھیج دے. اچھا انہیں نہیں بھیجتا, فرشتے بھیج دے, جبریل آ جائے نکاح پڑھا دے. پہ کرے بشری میں آئے ہیں جبریل. اچھا جبریل کو نہیں بھیجتا, خود پڑھا دے, خود پڑھا دے. اس لیے کہ تاریخ میں واقعہ ہے کہ علی کا نکاح خود پڑھایا تھا. بھائی یاد ہے نا, یہ تو سب نے, مولانا فیروز الدین رحمانی صاحب اور مولانا محمد ظفر القادری صاحب بڑے علماء کبار کے اندر شمار ہوتے ہیں, اور ان دونوں کو گواہ بنا رہا ہوں کہ روایت متفق علیہ ہے کہ علی کا نکاح فاطمہ سے آسمانوں میں ہوا, اور نکاح پڑھایا اللہ نے. تو یا نبی بھیج محمد کے نکاح کے لیے, یا فرشتہ بھیج محمد کے نکاح کے لیے. بھائی توجہ ہے, یا خود پڑھا دے. کہا نہیں, اس سے پڑھواؤں گا جو میری نمائندگی میں محمد کی مدد کر رہا ہے. سننا, اس سے پڑھواؤں گا جو میری نیابت میں
اللہ کہہ رہا ہے میری نیابت میں محمد کی حفاظت کر رہا ہے. بھائی رکے رہنا تو پروردگار پروردگار تو کہا ابو طالب سے پڑھوا دیا ٹھیک ہے نا, تو پروردگار علی کا نکاح محمد سے پڑھوا دے, علی کا نکاح محمد سے پڑھوا دے. کہا نہیں, ابو طالب کا یہ احسان مجھ پر تھا, ابو طالب کا یہ احسان مجھ پر تھا, مجھ پر احسان تھا کہ اس نے تیرا نکاح پڑھا, تو جب تو صحیح کہ اس کے بیٹے کا نکاح میں پڑھوں گا کوئی اور نہیں پڑھے گا. دیکھو بہت بہت آہستہ آہستہ میں آگے بڑھ رہا ہوں. اب ایک تیسری شخصیت بھی آ گئی درمیان میں, ایک تیسری شخصیت بھی آ گئی. ابو طالب کے گھر میں قیام ہے, محمد رسول اللہ کا قیام ابو طالب کے گھر میں. بھائی سننا, برسوں رہا جو پکا ابو طالب کے گھر میں وہ کھایا. زید نے تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لینا, زید نے بھیڑ کی ایک بھونی ہوئی ران پیغمبر کو ہدیہ کی. پیغمبر نے کہا کہ چونکہ یہ مشرک کے ہاتھ کا ذریعہ ہے, یہ ران میں نہیں کھاؤں گا, یہ ران واپس کر دی. تو نبی پر حرام ہے, تم پر بھی حرام ہے. مشرک کا ذریعہ کھانا جب تم پر حرام ہے تو کیا نبی پہ حرام نہیں ہوگا؟ تو اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابو طالب کے گھر میں گوشت پکتا تھا یا نہیں, اور محمد کھاتے تھے یا نہیں؟
پہنچ رہی ہے نا بات, بات پہنچ رہی ہے نا میرے سننے والوں تک؟ اچھا تو زندگی گزر رہی ہے ابو طالب کے گھر میں, اور اب ایک دن علی کو بلایا. اب بچہ واقعی میں انٹر کر گیا نا, علی کو بلایا اور کہا کہ علی جاؤ. اچھا دیکھو, روضۃ الصفا میں ہے, حبیب السیر میں ہے, یہ جملے جو میں کہنے جا رہا ہوں, اور دونوں کے سامنے بڑی معتبر ہے. علی کو بلایا اور کہنے لگے کہ علی جاؤ, مجھ پر ذوالعشیرہ کی آیت اتر آئی, علی جاؤ بنی عبد المطلب کو دعوت دے آؤ کہ میرے گھر کھانا ہے. لیکن دیکھو علی, 40 سال سے نیچے کی عمر والے کو دعوت نہ دینا, 40 سال سے اوپر والے کی عمر کو دعوت دے کے آنا. عجیب بات ہے, دعوت کر رہے ہیں اسلام کی اور اس میں شرط یہ ہے کہ 40 سال سے نیچے کا آدمی نہ آئے, یا 40 سال کا ہو یا 40 سال سے اوپر کا ہو. سارے 40 سال سے اوپر کے 40 سال کے ذوالعشیرہ کی دعوت میں آ گئے. اچھا کہاں ہوئی تھی؟ ایک روایت ہے خدیجہ کے گھر میں, لیکن دوسری روایت جو زیادہ راویوں سے آئی ہے ابو طالب کے گھر میں. اعلان نبوت کہاں ہوا؟ ابو طالب کے گھر میں. صحن کعبہ میں ہو جاتا, نبوت کا اعلان صحن کعبہ میں ہو جاتا, تو اگر ابو طالب کا گھر صحن کعبہ سے کم ہوتا تو وہاں کر دیتے. آج میرا جی چاہا کہ میں بہت سیدھی اور بہت آسان باتیں اپنے سننے والوں کی خدمت میں دیا کروں. اچھا جو آئے وہ 40 سال کا ہو یا 40 سال سے زیادہ کی عمر کا ہو, ٹھیک. جب سارے جمع ہو گئے کھانا کھانے کے لیے تو علی اٹھ رہے تھے, کہا علی تم دعوت میں بیٹھو. علی کی عمر کیا ہے؟ 10 سال. بس بس میری گفتگو اس مرحلے پر رک گئی. 10 سال کے بچے کو ان 40 برس والوں کے ساتھ بٹھا دیا یا نہیں؟ کتنا اعتبار ہے نبوت کو علی کے بچپنے پر؟ نہیں, دلیل دے دی کہ تم ناپے جاتے ہو عمروں سے, امامت عمروں سے نہیں ناپی جاتی. دلیل دے دی. اب میں ذوالعشیرہ تو بیان ہی نہیں کر رہا ہوں, میں تو صرف شخصیتوں کا تعارف کرا رہا ہوں. کھانا کھایا, 3 دن تک لوگوں نے سننے سے انکار کیا, اور 3rd day جب میرا نبی کھڑا ہوا تو خطبہ دیا, اور خطبہ دینے کے بعد کہنے لگا, بھائی توجہ رہے, ہے کوئی جو میری نبوت کی تصدیق کرے؟ تم میں سے ہے کوئی جو میری نبوت کی تصدیق کرے, اور ہے کوئی جو میری نصرت کا وعدہ کرے؟ وہ 10 سال کا بچہ ان 40 برس کے بڈھوں کو عبور کرتا ہوا ذرا قریب آیا, اور قریب آگے کہنے لگا, یا رسول اللہ, میں آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں اور میں آپ سے نصرت کا وعدہ کرتا ہوں. بھائی تصدیق ہوتی ہے ماضی کی, کام ہو گیا ہو اس کی تصدیق. تصدیق ہوتی ہے ماضی کی. آپ نے کوئی کام کیا, کوئی اچھا کام کیا آپ نے, ایک ہفتہ پہلے میں نے اس کی تصدیق کی جناب کیا تھا, ٹھیک, تو تصدیق ہوتی ہے ماضی کے کام کی اور نصرت ہوتی ہے مستقبل کی. بتائے ہو گئے نا, تو آپ علی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں, تو اب یہ تصدیق نبوت نہیں ہے, نبوت کے ماضی کی تصدیق ہے, نبوت کے ماضی کی تصدیق ہے. تو اب محمد کی نبوت کب سے, کن تو نبیان وآدم بین الماء والطین, جب سے محمد کی نبوت تب سے علی کی گواہی ساتھ میں. آج میں نے منطق اور فلسفے کے مسائل اپنے سننے والوں کی خدمت میں نہیں پیش کیے. اچھا تو علی وہ ہے, علی وہ ہے جو محمد کے ماضی کا بھی ساتھی ہے, اور علی وہ ہے جو محمد کے مستقبل کا بھی ساتھی ہے. ماضی کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں, مستقبل کا وعدہ ہے کہ آپ کی مدد کروں گا. بس میرے دوستو, میرے عزیزوں, میں نے آج آپ کو بڑی زحمت دی اور بڑے اطمینان سے بول رہا تھا تاکہ میرے سارے سننے والوں تک میرا یہ پیغام پہنچ جائے. نصرت کا وعدہ کرتا ہوں, یہ وعدہ پروردگار نے سارے انبیاء سے لیا تھا, اور میں نے بار بار اپنی منیسوں میں اس آیت کو پڑھا ہے, لیکن جی چاہ رہا ہے کہ وہ آیت سنو, مجھے اجازت دے دو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. دیکھو بڑی 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 طویل آیت ہے, اور آیت کا نشان ہے 80-81 سورہ آل عمران میں. اب اطمینان سے اس آیت کو سن لو اور مجھے اجازت دے دو, دامنے وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اللہ نے انبیاء سے عہد لیا کہ نبیوں سنو, تمہیں کتاب دوں گا, حکمت دوں گا, بھیج دوں گا, آخر میں آخری رسول آئے گا, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تو تم پر واجب ہے کہ اس پہ ایمان لاؤ, وَلَتَنْصُرُنَّهُ, اور تم پر واجب ہے کہ اس کی نصرت کرو. تو ہر نبی پر واجب ہے کہ محمد پہ ایمان لائے, ہر نبی پر واجب ہے کہ محمد کی نصرت کرے. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون, جو محمد پر ایمان نہ لائے وہ فاسق ہے. کیا کمال ہے, اس آیت کے فوراً بعد کا جملہ ہے, فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون, جو میرے محمد پر ایمان نہ لائے وہ فاسق ہے. اچھا چلو ایمان لے آیا, جو میرے محمد کی نصرت نہ کرے وہ بھی فاسق ہے. بس بس میرے دوستوں, رکے رہنا, یہی بات کو تمام کر دوں گا. میں بھی گرمی کی شدت محسوس کر رہا ہوں, لیکن بات تو پہنچ جائے نا. اب جب دو گرمیاں ساتھ میں ہوں, نہیں اب تو تین گرمیاں ہیں, ایک دھوپ کی گرمی, دوسرے مجمع کی گرمی, تیسری ولایت آل محمد کی گرمی. اتنی ساری گرمیوں میں میں ظاہر ہے کہ آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. پھر سننا, نبیو ایمان لاؤ محمد پر, نصرت کرو محمد کی, اور اگر کسی نے بھی انکار کیا وہ فاسق ہے, اس کی نبوت بیکار. سن لیا, نصرت کرو. بھائی پھر سننا, نبیو میرے محمد کی نصرت کرو, مدد کرو. ہم تو سمجھتے تھے کہ غیر اللہ کی مدد بدعت ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے, ہمارے کان سن سن کے پک گئے تھے کہ خبردار غیر اللہ سے مدد نہ مانگنا, بدعت ہے. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے نبیو محمد کی مدد کرو, ہے نا, نبیو جو شریعت کا خالق ہے وہ کہہ رہا ہے نبیو محمد کی مدد کرو. تو غیر اللہ سے مدد مانگنا سنت الہی ہے, فطرت اسلام ہے. بس رکے رہنا, اب زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے, ایک دقیقے کی زحمت ہے اور اس کے بعد پھر میں مسائل کی طرف چلا جاؤں گا, لیکن بات مکمل ہو جائے. کیا کہا بھائی, سننا, نبیو میرے محمد پہ ایمان لاؤ, نبیو میرے محمد سے مدد کرو, اور جس نے انکار کیا اس کی نبوت بیکار, اس کی نبوت بیکار. تو اگر انبیاء
محمد پر ایمان نہ لائے تو آدم کی نبوت بیکار، نوح کی نبوت بیکار، ابراہیم کی نبوت بیکار، موسیٰ کی نبوت بیکار، عیسیٰ کی نبوت بیکار۔ سمجھ گئے میرے محمد کو؟ سمجھ گئے میرے محمد کو؟ اگر میرے محمد پر آدم ایمان نہ لائے، آدم کی نبوت بیکار ہے۔ خضر ایمان نہ لائے، خضر کی نبوت بیکار ہے۔ اسماعیل ایمان نہ لائے، اسماعیل کی نبوت بیکار ہے۔ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اگر میرے محمد پر ایمان نہ لائے، ان کی نبوتیں بیکار۔ سن لیا بھائی، ادھر والے بھی سن لے۔ اگر 1,23,999 نبی میرے محمد پر ایمان نہ لائے تو یہ ساری نبوتیں بیکار۔ اور اس محمد سے اللہ کہہ رہا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر علی کی مولایت کا اعلان نہ کیا تو تمہاری رسالت بیکار۔ سارے 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 نبیوں کی نبوت ٹکی ہوئی ہے ایمان محمد پر، اور محمد رسول اللہ کی رسالت رکی ہوئی ہے ولایت علی پر۔ حبیب، اگر وہ نہ پہنچایا، بھائی آیت ہے نا قرآن کی، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ حبیب، اگر وہ نہیں پہنچایا، تو نے رسالت نہیں پہنچائی۔ حج پہنچانا رسالت ہے، روزہ پہنچانا رسالت ہے، نماز پہنچانا رسالت ہے، زکات کا حکم پہنچانا رسالت ہے، حلال پہنچانا رسالت ہے، حرام پہنچانا رسالت ہے، اخلاق دینا رسالت ہے۔ اگر علی کی مولایت کا اعلان نہ کیا تو یہ ساری رسالتیں بیکار، ساری رسالتیں بیکار۔ یعنی محمد، سننا سننا، اگر تو نے علی کی مولایت کا اعلان نہ کیا تو نماز پہنچائی بیکار، روزہ پہنچایا بیکار، حج پہنچایا بیکار، زکات پہنچائی بیکار۔ تو جب محمد کے لیے یہ عبادتیں بیکار ہو جائیں، تو اگر کوئی ولایت علی پہ ایمان نہ رکھے تو روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ پہنچ گئی بات؟ اچھا اچھا، تو اب علی کی ولایت پہنچائی، میرے نبی نے بھرے مجمع میں، 1,00,000 سے بڑا مجمع تھا، 1,00,000 سے بڑا مجمع تھا، جس میں میرے نبی نے میرے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ اچھا بھائی، مولانا ظفر القادری صاحب، دیکھیے میں تو اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں اور آپ بھی اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں، مولانا رحمانی پہلے ہی سے اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں، ٹھیک ہے نا، شروع ہی سے ہوگا، آپ بھی شروع سے اتحاد بین المسلمین کے قائل ہوں گے، ملاقات اب ہوئی ہے۔ تو بھائی، ہم تو جھگڑوں کو چھپانا چاہتے ہیں، ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ علی خلیفہ تھے یا نہیں، ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ علی خلیفہ تھے یا نہیں۔ بھائی، ہو یا نہ ہو، ہو یا نہ ہو، میں علی کو خلیفہ کہہ کر علی کے اختیارات کو کم نہیں کرنا چاہتا۔ تقریر تمام ہو گئی۔ میں علی کو خلیفہ کہہ کر علی، بھائی ہوگا، کسی بھی نمبر پہ رکھ لو، لیکن میں نہیں تسلیم کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کو خلیفہ کہہ کر علی کے اختیارات کو میں گھٹانا نہیں چاہ رہا ہوں۔ اب لفظ خلیفہ کو استعمال کر لو، اللہ خلیفہ، سارا مجمع مارے گا۔ اچھا، رسول خلیفہ، سارا مجمع جان کو آ جائے گا کہ بھائی رسول کو خلیفہ کہہ رہے ہو، کفر ہے۔ اچھا، اللہ کو خلیفہ کہہ رہے ہو، اچھا، تو اس میں سے ایک خلیفہ علی، توجہ رہے، اللہ خدا، محمد رسول، علی خلیفہ، تو میں علی کے اختیارات کو کم کیوں کروں؟ وہ عہدہ کیوں نہ لے لوں جو تینوں میں ہو؟ اللہ مولا، محمد مولا، میرا علی مولا، ہے نا؟ تو سوا لاکھ کے مجمع میں تقریر ختم ہونے جا رہی ہے، 1,50,000 کے مجمع میں پیغمبر نے ہاتھوں پہ بلند کر کے علی کی مولایت کا اعلان کیا، اشارہ بھی کیا، پہلے ہاتھوں پہ بلند کیا، ہاتھ پہ بلند کیا، انگلی سے اشارہ کیا، پھر جملہ کہا۔ بھائی، 1,50,000 کا مجمع ہے، اب 1,50,000 کے مجمع میں بہرے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے، اندھے بھی ہوں گے، سمن بکمن امیون فارم لائر یعود، یہ مفروضہ ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں کچھ نہ کچھ ہوگا، کچھ نہ کچھ ہوگا، تو بہرے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے اندھے بھی ہوں گے. ہاتھوں پہ اٹھایا بہرا دیکھ لے, اشارہ کیا گونگا پہچان لے, اور کہا من کن تو مولا ہو فہذا یوں مولا تاکہ اندھا سن لے.
ہمارا کوئی جھگڑا خلافت میں نہیں ہے, ہم تو ولایت کے قائل ہیں. اگر علی مولا ہے تو علی کے بعد حسن مولا ہے, اور اگر حسن مولا ہے تو حسن کے بعد حسین مولا ہے. آ گئی نا بات حسین تک, اب کسی ربط مصائب کی ضرورت نہیں ہے. آج محرم کی نوی تاریخ ہے, آج محرم کی نوی تاریخ ہے. یہ عالم گواہ ہیں, یہ ذوالجنا گواہ ہیں, یہ تابوت گواہ ہیں, یہ تازیے گواہ ہیں کہ ہم کسی بیکس کی یاد منا رہے ہیں. بڑے بڑے صبر سے جاؤ, بڑے ضبط سے جاؤ, بڑے سکون سے جاؤ, کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ تمہاری حفاظت کا بندوبست ہے. جلوس کے پیچھے ایک بی بی دعا کرتی ہوئی چل رہی ہے. کہ خدا خدا میرے بچے کے ماتمداروں کو محفوظ رکھے. ایک مرتبہ میرا مولا اکیلا ہوا, میرا مولا اکیلا ہوا اور آواز دی, حبیب مسلم ابن اوسجا, زہیر, اکبر, عباس, یا فرسان الحیجہ و یا ابطال الصفا, اے میرے شیرو اور اے میرے بہادرو, اب بات کیا ہے کہ حسین کی پکار کا جواب نہیں دیتے. تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی حسین کا یہ جملہ بلند ہوا, فرات کے کنارے عباس کے لاشے میں ہلکا پیدا ہو گئی. اور اللہ اجرکم اللہ, فرات کے کنارے لاشے میں حرکت پیدا ہو گئی. ایک مرتبہ میرا اکیلا مولا, ایک مرتبہ میرا اکیلا مولا, میرا دل شکستہ مولا, میرا تنہا مولا میدان میں آیا, اور آنے کے بعد اس نے آواز بلند کے ساتھ تین جملے کہے, حل من ناصری سنونا, حل من مغیسن جو سنا, حل من ذاب بن یزب و حرم رسول اللہ, ہے کوئی میرے استغاثے پہ لبیک کہنے والا, ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا, ہے کوئی جو حرم رسول کی حفاظت کرے. میرے دوستو, میرے عزیزو, سن لیا نا, مصائب بھی طویل نہیں ہے, سن لیا نا, حل من ناصرن ینصرنا, ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا. یہ جملہ ایک مرتبہ حسین کے باپ نے صفین کے میدان میں کہا تھا. صفین کے میدان میں, حسین کے باپ کو جانتے ہو نا, میرا مولا علی. صفین کے میدان میں, صفین کے میدان میں علی آئے اور آنے کے بعد تلوار بلند کی اور کہنے لگے, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی ہماری, ہے کوئی ہماری مدد کو آنے والا. بس اس آواز کا پھیلنا تھا کہ خیموں سے سپاہی نکلنا شروع ہوئے اور سارے سپاہیوں نے اپنی تلواریں اپنی گردنوں پہ رکھ لی اور کہنے لگے, مولا یہ مظلوموں کا جملہ ہے. یہ مظلوموں کا جملہ ہے. اگر آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو ہم اپنے گلے کو اپنی تلواروں سے کاٹ لیں گے. وہ علی کا مقدر تھا, یہ حسین ابن علی کا مقدر ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. دیکھو دیکھو, تم نے گریہ کیا, تم نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی, لیکن کسی خاص مرحلے تک لے جا رہا ہو. پکارا نا حسین نے, حسین نے پکارا, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا. تو جیسے ہی حسین نے آواز دی, دو خیموں سے رونے کی آواز بلند ہوئی. حسین مڑے, دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا, بیمار امام سید سجاد ایک ٹوٹا نیزہ ہاتھ میں لیے لڑکھڑاتا ہوا مقتل کی طرف چلا. ام کلثوم سے کہا, ام کلثوم کھولیے, سجاد کو پکڑو. حسین نے کہا, سجاد کو پکڑو. آئی شانہ تھاما تو رو کے کہنے لگے, پھوپھی اما آپ نے نہیں سنا بابا نے کس مظلومیت پہ بلایا ہے.
آپ نے نہیں سنا؟ بابا نے کس مظلومیت سے پکارا ہے؟ حسین دوڑتے ہوئے آئے, سجاد کو گود میں لیا اور سجاد کو ان کے بستر پہ لٹا دیا. یہ ایک خیمہ جس سے رونے کی آواز بلند ہوئی. اور اب دوسرا خیمہ بتاؤں, ام رباب کا خیمہ. پہچان گئے اس بی بی کو؟ علی اصغر کی ماں. جب رونے کی آواز بلند ہوئی تو حسین خیمے کے قریب آئے. شہزادی زینب موجود تھی. کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا کیا بتاؤں؟ جیسے ہی آپ نے کہا حال من ناصرین سرونا, ایک مرتبہ بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. کہا لاؤ بہن اصغر کو میرے پاس لاؤ, اصغر کو میرے پاس لاؤ. کہا بھیا وہ کسی کی گود میں نہیں جا رہا ہے. کہا اچھا میں آتا ہوں. خیمے میں آئے, ایک مرتبہ بچے پہ نگاہ پڑی حسین کی. حسین نے کچھ کہا اس بچے سے, ہومک کے گود میں آ گیا. ہومک کے گود میں آ گیا. سننا بس رو چکے اور میری تقریر تمام ہو گئی. حسین لے کے چلے اور یہ کہتے ہوئے چلے کہ ام رباب فکر نہ کرو, میں جا رہا ہوں پانی کی تلاش میں, شاید میں اس بچے کو پانی پلا کے لے آؤں. سکینہ قریب کھڑی ہوئی سن رہی تھی کہ اصغر جا رہا ہے, اصغر جا رہا ہے پانی پینے کے لیے. سے خوش ہو گیا ہے, اگر عرب ہو تو مہمان سمجھ کے پانی پلا دو, اگر مسلمان ہو تو رسول کا لبادہ سمجھ کے پانی پلا دو, اگر انسان ہو تو انسانیت کے حوالے سے پانی پلا دو. فوج یزید سے کوئی جواب نہ آیا. ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ اے فوج دفاع صاحب, تو یہ سمجھتی ہے کہ اس بچے کے بہانے سے میں پیوں گا تو لے میں لٹا کے الگ ہوتا ہوں. جلتی ریتی پہ لٹا دیا. کچھ دور کھڑے رہے, جب کوئی نہ آیا تو پھر آئے, بچے کو گود میں لیا, ہاتھوں پہ بلند کیا. کہا بیٹے اصغر فوج کو تیری پیاس کا یقین نہیں ہے. بیٹے اکبر ذرا پیاس تو دکھلا دے, ایک مرتبہ بچے نے اپنی ننی زبان باہر کی. ادھر بچے نے زبان باہر کی, ادھر سے تیر آیا. فن خراب سبھیوں میں لے گئے باپ, بچہ امام کے ہاتھوں میں شہید ہو گیا. اب حسین لے کے چلے, آخری جملہ سننا, حسین لے کے چلے پہنچے رباب کے خیمے تک. رک جاؤ, حسین لے کے چلے پہنچے رباب کے خیمے تک. ایک مرتبہ سکینہ سامنے آئی. بابا مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ اصغر کو زیادہ چاہتے ہیں, مجھے کم چاہتے ہیں. کہا بیٹی تو نے کیسے سمجھ لیا؟ کہا بابا اصغر کو پانی پلا رہا ہے, میں پیاسی رہ گئی. بس یہ سننا تھا کہ آپ اگر کیا منو کر دیا کہ بیٹی تیرا بھائی تیرے ظلم سے سیراب ہو گیا.